The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakara.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اربعین اتار کے اس دو سے پندرہویں شب رمضان شریف کی کے مناسبت سے فرمایا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15، من صلی علیہ لم یلی جن نار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے ہیں.
نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ 15 رمضان شریف 3 ہجری میں پیدا ہوئے.
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا. یہ ایک جنتی نام ہے جو سب سے پہلے آپ کو عطا ہوا، اور آپ سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو محمد اور آپ کا لقب سید یعنی سردار ہے،
اور آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت فرماتے، کبھی اپنی گود میں بٹھاتے، کبھی اپنے کندھوں پر سوار فرماتے، اور کبھی تو آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا. سبحان اللہ.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ بہت نرم دل، سخاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، معاف کرنے والے اور بہت عاجزی کرنے والے تھے، اور آپ کا کلام تو بہت ہی میٹھا تھا. جب آپ گفتگو کرتے تو کوئی نہیں چاہتا تھا کہ آپ گفتگو ختم کریں.
آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال 5 ربیع الاول کو ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
ماشاءاللہ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک جنت البقیع، جو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں ہے، اور جس کی ہمیں بھی حرص ہے کہ ہم بھی جنت البقیع میں اللہ کرے قبر کے لیے جگہ پانے میں سعادت حاصل کریں خیر کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد ارسل ہے، میرا تعلق ڈیفنس کراچی سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیشگی اپنے حقوق معاف کر دے، پھر اس کے بعد کوئی اس کے اوپر ظلم کرے یا اسے تکلیف پہنچائے، تو کیا وہ اس سے اس کا بدلہ لے سکتا ہے؟ اگر بدلہ لے سکتا ہے تو شریعت اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ جزاک اللہ خیر.
پیشگی معاف کر دے تو پھر بدلہ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر بدلہ لینا نہ پڑے، اس کے لیے معاف کیا ہو، رہے تو اچھی بات کہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے، ہم بدلہ لیں گے تو بدلے گا، بدلہ کہیں لے لے گا تو. تاہم یہ کہ پیشگی معاف کر کے رجوع بھی تو کر سکتا ہوگا نا، رجوع کر لیا اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، تو یہ سوچ کرنے کے بجائے مطلب معاف کیا تو مطلب پلٹ کر دیکھے نہیں، معاف کر دیا. جو جس طرح بھی اگر معاذ اللہ کو ظلم کرتا ہے تو اسے انتقام نہ لے، لیکن اگر انتقام لے لے تو آیا گناہ گار ہوگا یا نہیں، ہے نا؟
حق تو اس طریقے سے ساقط نہیں ہوگا کہ اب وہ ظلم تو نیا ہوا ہے، اس بنیاد پر وہ لے سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ ایک اللہ سے وعدہ کر چکا ہے اور اب مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حقوق معاف کر چکا تو اب اسے معاف رکھنا ہی چاہیے۔
اس کو وعدہ خلافی کہا جائے گا؟
وعدہ خلافی تو اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ جب اس نے معاف کیا تو اس وقت اس کا ایسا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، لیکن اب ایک نئی چیز پیدا ہوئی، نیا کام ہوا، تو حق تو اب اس کی طرف آیا ہے کہ اس کو معاف کرے یا اس کا بدلہ لے لے، لیکن معاف کرنا ہی ویسے ہی افضل ہے۔ اور یہاں تو اور تقاضے بھی موجود ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ ارادہ کر چکا، اور مروت بھی یہی کہتی ہے کہ جب تک کوئی ایسی واقعی مجبوری نہ ہو اس وقت تک اسے معافی رکھنا ہے۔
بدلہ لینا چاہے اور لے لیا تو گناہگار نہیں ہے، یوں فرما رہے ہیں۔ میں نے تو یہی عرض کیا کہ آپ جب معاف کر دیا تو پیچھے مڑ کے دیکھے نہیں، کیونکہ بدلہ لینے میں پھر وہ بدلے کا بدلہ اور ان مسئلوں میں کون پڑے گا؟ معاف کر دیا، کر دیا، جو بھی ہوا ظلم سہ لے، ثواب تو ملے گا نا۔ ہاں پہلے معاف کیونکہ پہلے سوچ لیتے کہ پھر اپنی گھومے گی تو برداشت نہیں ہوئے گا۔ اللہ قوت ہے، برداشت ہے، الحمدللہ۔ میں تو پتہ نہیں کب کا بہت سال ہو گئے معاف کر چکا ہوں، بہت سال الحمدللہ، اور یاد بھی نہیں آ رہا میں نے کسی سے بدلہ لیا ہو۔ پھر اس کے پہلے بھی میں طبیعت جھگڑا لوں یا مارا ماری منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا، طبیعت میری ویسے بھی نہیں ہے الحمدللہ، مارے کھائی ہیں میں نے۔
بدلے کی کیا ایک ہی قسم ہے کہ مار کا اس کو مارا جائے؟ یعنی اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچا دی کہ جس سے واقعی تکلیف ہوئی ہے، اب وہ نیت تو کر چکا تھا میں نے معاف کر دیا ہے، تو اب اس کے بدلے میں اگر بدلہ لینا بھی چاہے گا تو اس کے بدلے وہ مارے گا تو نہیں، کہ اس نے تکلیف ایسی دی نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں بھی کوئی مار پیٹ ہوگی، تو کیا بدلے میں غیبت بھی آ جاتی ہے، بدلے میں اس کی برائی بھی آ جاتی ہے، بدلے میں اس کا کوئی ایسا فیل بیان کرنا بھی آ جاتا ہے، کہ بدلے میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ کہ خالی بدلے میں کیا یہ ٹوسا ٹوسی مارا ماری ہوگی یا زبانی بھی بدلہ ہوتا ہے؟
سر اس میں ہے بیلنس رکھنا بھی بہت مشکل ہے، زیادہ کر لیا تو پھر خود ظالم بن جائے گا۔ اچھا اب یہ کہ بدلہ لینے کی ایک صورت یہ سمجھ میں آتی ہے جیسے کیس کر دیا اس پر، خود تو مارنے کی، جس نے مارا اس کو مارنے کی، اگر وہ مارے گا اتنا ہی مارے گا سنبھل کر، اب اس نے مارا مارا، اس نے اس سے بھی زور سے مارا، تو یہ یہاں ظالم ہوا نا، اس نے ضرورت سے زیادہ مارا اس کو، یعنی کہ اکول نہیں ہوا، وہ اکول ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس نے مارا ٹھیک ہے، اب اپنی گھومی غصہ آیا، اس نے ہاتھ مارا، اس نے ٹھوسا مارا، اس نے ٹکر ماری، اس نے لات رکھ دی، اس کو گلاٹیاں کھلا دی، کلا بازیاں کھلا دی، تو یہ لڑائی تو ایسے ہی ہوتی ہے۔ پھر اس میں حقوق العباد کا پھر وہ توجہ نہیں ہوتی تو زیادہ ہو جاتا، ورنہ بدلہ لینے کی صورتیں تو ہیں، لیکن یہ بدلہ پھر وہ انصاف اس میں کرنا، بیلنس رکھنا، یہ قریب قریب ناممکن ہے، آدمی نہیں رکھ سکتا۔ جب غصہ ہوتا ہے تو بس پھر ہٹ جاؤ۔
تو یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ جس نے پیشگی معاف نہیں کیا کہ وہ بدلہ لے تو کیسا لے، اب جس نے پیشگی معاف کر دیا،
اب بھی اگر وہ بدلہ بھی لے گا بالفرض، پوچھا تو وہ نا معاف کرنے کے باوجود،
لیکن اس کو بدلہ لینے کا حق حاصل رہے گا۔
یہ نا کہ کوئی ستائے ظلم کرے تو یار کیا کریں، یعنی کہ ایک ذہن میں وسوسے آتے ہوں گے نا، ساحل نے معاف کر دیا ہوگا، اور پھر یہ کہ وسوسے آتے ہوں گے اگر معاف تو کر دیا، کشتیاں تو میں جلا کے بیٹھ گیا ہوں، اب وہ ظلم کرے گا تو، یا اگر یہ سمجھ کے کہ یار اس نے معاف کر دیا، اب اس کو موقع اچھا ہے، مارو اس کو، پیٹو یا اس کا مال کھا لو، تو مال کھانے کا تو خیر میں نے بھی یہ تذکرہ نہیں کیا، میں نے مجھے کوئی مارے، غیبت کرے، برا بھلا بولے، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہا نا، برا بھلا بولنے والوں نے ٹھیک ٹھاک برا بھلا بولا ہے، لکھ کر بولا ہے، منہ سے بولا ہے، مائک پر بولا ہے، جلسوں میں بولا ہے، کئی مطلب وہ مختلف شعبوں میں مجھے برا والا بولا ہے۔ جب دعوت صاحب یہ کام اٹھا 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 تو میرا ایک ذہن بن گیا کہ یار میری وجہ سے کوئی جہنم میں کیوں جائے، ان بیچاروں کو غلط فہمی ہے، مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے یا دوسروں کی باتوں میں آ کر یہ مجھے بول رہے ہیں برا والا، حقیقت حال ان کو پتہ نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا برا بھلا بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی، بعضوں نے معافیاں بھی مانگ لی، بعضوں نے مطلب یہ رہے کہ بالکل محب بن گئے، یہ بھی ہوا ہے. تو کیونکہ میں بدلہ نہیں لیتا تھا نا, مائک پر اس نے بولا تو میرے پاس تو بہت بڑے بڑے مائک تھے ان دنوں بھی, ان کا مجمع اتنا سا ہو, میرا ٹھاٹے مارتا ہو سمندر. ایک دور میں کافی مطلب مسجدیں بھر گئی نا, جگہ نہیں ملتی تھی مسجدوں میں, تو میں بولنے پر آتا تو پھر میری مسجد بھی تو خالی ہو جاتی نا. یار یہ تو لڑاکا ہے, ہم تو سمجھے سنت ہے وہ سکھائے گا. تو پڈے لے کے بیٹھا کہ مجھے اس نے یوں بولا, مجھے اس نے یوں بولا, تو وہ ایسا ہے ویسا ہے. تو یہی تو ہوتا ہے وہ جو مائک پہ بولتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھول کرتے ہیں, تو نہیں بولنا چاہیے. کسی اپنے ذاتی معاملے میں کسی کو بولنا یا غلط فہمی کی وجہ سے کسی کو بولنا برا بھلا, اس کی مطلب ہے کہ ذاتیات پر یا اس کے کردار پر انگلی اٹھانا وغیرہ یہ. ہاں اگر کوئی عقیدے کا اختلاف ہے, ایمانیت کے مسائل ہیں اور اس میں کوئی بولتا ہے, یہاں میری مراد یہ نہیں ہے, میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی اپنوں نے بھی نہیں چھوڑا جب میں تو غلط فہمیاں وغیرہ, تو سب کو اپنے معاف دل بڑا رکھنا چاہیے. میں نے غیر مسلموں کو یا جو بد عقیدہ ہوتے ہیں, جو میرے اللہ, میرے نبی, میرے صحابہ اہل بیت, میرے اولیاء کرام کو کچھ بول دیں برا بھلا کہیں, تو میں ان کو معاف کرنے والا ہوتا کون ہوں یار؟ میرے تو خود اختیار ہی نہیں ہے, نہ میں نے معاف کیا ہے, نہ کر سکتا ہوں, نہ آئندہ کروں گا, نہ دھمکی دوں گا کہ نہیں چھوڑوں گا. مجھے پتا کہ میرا رب میرے محبوب کو جو برا بھلا بولے گا اس سے ایسا انتقام لے گا کہ اور کوئی کیا اسے انتقام لے گا. رب جب منتقی میں حقیقی ہے وہ انتقام لے گا, تو ایسی پچھاڑ کھائیں گے کہ ساتویں زمین بھی ان کو نہیں سنبھالے گی, گڑ جائیں گے. میں کیا کروں گا, میں مائک ہی پکڑ لوں گا, الٹا سیدھا بول سیدھا ہی بولوں گا انشاءاللہ. الٹا سیدھا محاورہ الفاظ محاورہ ہے, تو یوں مطلب یہ کہ بات مطلب ہوئی کہ عقیدے کی تو ہے نہیں, جس سے عقیدے کا اختلاف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے اور میں سچا ہوں, تو جو میرے عقیدے کے خلاف ہیں یہاں مراد بھی نہیں ہے. جو مطلب اہل ایمان ہیں مسلمان ہیں, ظاہر وہ یہاں مراد وہ ہے. اب جو ہے ہی جہنمی, اب اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں, جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بھلا بولتے ہیں, یہ آخری نبی ہی نہیں مانتے, تو ان کو جہنم سے تو میں تو نہیں بچا سکتا. اللہ توفیق دے توبہ کر کے وہ محب و جان نثار بن جائیں, کلمہ پڑھیں, تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ نئے سرے سے مسلمان ہوں. لیکن یہ کہ میری مراد جو بھی ہے میں شاید واضح کر چکا اور کچھ زیادہ ہی واضح کر چکا, لیکن یہ کہ میری لڑائی کا مزاج نہیں ہے, جھگڑے کرنے کا ویسے مزاج نہیں ہے. میں اپنا میرا بیان بھی عام طور پر آپ نوٹ کرتے مثبت ہی ہوتا ہے. ہماری میمنی میں بولتے ہیں پانجی کرو سانجی تھی, پانجی کرو سانجی تھی, سانجی من شام. اپنے مسجد اور تحریک سنت و عمل کرو, یوں کرو یوں کرو, نیکی کی دعوت دیتے رہے, تو کئی جو پانجے نہیں تھے نا وہ پانجے ہو گئے, نہ کئی اپنے نہیں تھے غیر تھے, آج الحمدللہ اپنے ہو گئے الحمدللہ. مثبت انداز, یہ میرا اپنا انداز ہے, جو مثبت انداز ان کا نہیں ہے میں ان کو غلط بولنا یا کچھ میں ان پر بھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, تو اپنی بات کر. میں نے یہ انداز اپنایا دعوت اسلامی جب ہم نے شروع ہوئی نا, تو خیر جب سے لے کر اب تک کوشش یہی رہی, میں نے یہ انداز اپنایا. ہم تو اپنے مطلب نیکی کی دعوت دیتے ہیں سب مسلمانوں کو, مطلب کہ نمازیں پڑھو, سنتوں پر عمل کرو, ماں باپ کی خدمت کرو, ہم اور کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی والوں کی خدمات قبول فرمائے,
آمین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی تھی جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا, کیا دن تھے جب کسی کو اسٹیشن چھوڑنے جاتے تھے تو آنکھیں نم ہو جاتی تھیں, اب تو قبرستان میں بھی کہہ کے گونجتے ہیں. امیر علیہ سنت, آپ اس تلخ حقیقت کے بارے میں کیا کہیں گے؟
اللہ اللہ, ہے تو بڑی چوٹ کرنے والی بات. اصل وہ اپنے عزیزوں کو چھوڑنے کبھی جائیں تو واقعی آنکھیں تو نم ہو جائیں. قبرستان یعنی اسٹیشن اور قبرستان کے تعلق سے چوٹ کی بات ہے, ورنہ لوگ روتے بھی ہیں. اپنے ماں کو باپ کو چھوڑنے جائیں یا جوان بیٹا کسی کا فوت ہو جائے, محبت جس سے زیادہ ہو, اپنا پیارا دوست اچانک فوت ہو جائے, تو روتے بھی ہیں, لیکن یہ جنرلی غفلت تو کافی ہے. پہلے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ جنازے میں جب جنازہ جاتا تھا تو سب کے سب رو رہے ہوتے تھے, منہ پر کپڑا ڈال کر اور پلو ڈال کر. تو کوئی آنے والا اجنبی اگر تعزیت کرنا چاہے تو کس سے کرے, یہ پہچان نہیں ہوتی تھی. اب پہچان ہو جاتی ہے کہ جو رو رہا ہوتا ہے وہ میت کا عزیز ہوتا ہے, کہ وہ آخرت کو یاد کر کے تو شاید نہ روتا ہو, اپنے عزیز کو, باپ کو یا ماں کو جو فوت ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے روتا ہو. نہیں, پہلے لوگ میت کو نہیں بلکہ اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے, لیکن اب وہ ماحول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے. اب تو لوگ گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب آ رہی ہے فراغت, تو یہ مولانا نے فاتحہ لمبا کر دیا, رہی چھوڑتا نہیں اپنے کام کا ٹائم ہے, اس طرح بھی مطلب ہوتا ہوگا. ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ قبروں کو دیکھ کر انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے, کسی کی تدفین دیکھ کر کہ اس کو دفن کیا جا رہا ہے اپنی تدفین کو یاد کرے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مجھے بھی قبر میں اتارا جا رہا ہوگا. یہاں تک کہ مطلب جیسے کہ اذان ہوتی ہے تو جیسے ماہ رمضان میں خاص کر ایک ویسے ہی سوز بھری کیفیت بھری فضائیں ہوتی ہیں, تو اذان ہوتی ہے تو میں کبھی جیسے بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے خود وہ منظر یاد آتے ہیں کہ ایک وقت ہوگا کہ میں قبر کے اندر لٹایا گیا ہوں گا, میری قبر پر اذان دی جا رہی ہوگی, تو پھر بعض وہ حقیقت تاری ہوتی ہے کہ وہ وقت ابھی تو میں بیٹھا ہوں یہاں کیا گزر رہی ہوگی, قبر میں جب لٹا رہے ہوں گے, مٹی ڈال رہے ہوں گے, سلے رکھ رہے ہوں گے, آوازیں لگا رہے ہوں گے, یہ ادھر سوراخ نہیں گیا, ادھر مٹی لگاؤ, ادھر مٹی لگاؤ, پھر اذان اور اذان, یہاں کی اذان وہاں کی اذان, اس کو مطلب یاد میں کبھی کبھی کرتا ہوں, مطلب یہ تو اس طرح بڑی رقت بھی بعض اوقات ملتی ہے, اپنی موت یاد آتی ہے. اور اپنی موت کی یاد کے تو بہانے تلاش نہیں چاہیے, یعنی بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ جب لیٹے اپنے بستر پر لیٹے جب بھی موت کو یاد کرے, قبر میں لیٹنے کو یاد کرے, ابھی تو میں نرم نرم بستر پر لیٹ رہا ہوں, عنقریب مجھے مٹی کی قبر, مٹی بچھی بھی ہوگی اس میں لٹا دیں گے قبر میں, کوئی ٹپ ٹاپ کچھ بھی میرے ساتھ نہیں ہوگی, وہی سادہ سا کفن ہوگا جو سب کو ہوتا ہے. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے, ایمان کا لباس ساتھ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے میرے سنت, میرا نام زاہد رضا عطاری بن محمد عباس عطاری ہے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آپ کہیں جگہوں پر مہمان بن کر بطور نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے ہوں گے, تو آپ وہاں پر کن چیزوں کا خاص خیال فرماتے ہوں گے؟
مہمان بن کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے کوئی کن چیزوں کا خیال رکھتا ہوں گا آپ بتا دیجئے. عام طور پر تو لوگوں کے گھروں پر جاتے, خیر میں جب کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو کئی بار یہ ذہن میں آتا ہے تو نیتیں کرتا ہوں. ان میں ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ موقع ملا تو نیکی کی دعوت دوں گا, کوئی بھول کر رہا ہوگا اس کی اصلاح, گناہ کر رہا ہوگا اس کو سمجھاؤں گا, اس طرح ذہن بناتا ہوں, مطلب نیت, سلام کروں گا, مسکراؤں گا, گھر میں جا رہا ہوں تو وہاں کے کسی معاملے میں تنقید نہیں کروں گا, کوئی برائی ہوئی وہاں تو سب کے سامنے ٹوکنے کے بجائے الگ سے سمجھانے. تو یوں مختلف نیتیں بعض وقت آ جاتی ہیں ذہن میں تو کرتا ہوں میں, کوئی نہیں بھی آتی نیتیں وقت پر یاد نہیں آتی, مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اچھی نیتیں کرنی چاہیے, جب بھی کسی گھر پہ جائیں تو یہ دو چار نیتیں تو یوں ہاتھوں ہاتھ میں نے آپ سے عرض کر بھی دی, سلام کروں گا, ہاتھ ملاؤں گا, گھر میں ادھر ادھر نگاہیں نہیں دوڑاؤں گا, نیچی نظر رکھ کر جھانکوں گا نہیں دوسرے کمروں میں دروازوں میں, کسی چیز کو انہوں نے پردہ ڈھک کر چھپایا ہوا تو اس کو ہٹا کے دیکھوں گا نہیں, وہ پردہ ڈالا اسی لیے کہ یہ مہمان کو دکھانا نہیں چاہتے, اب ہم یہ کھول دیں اس کا پردہ اور وہ دیکھ لے تو اس کو خوشی تو نہیں ہوگی, ظاہر ہے برا ہی لگے گا, یہ تو عجیب مطلب نادان آدمی ہے تو مہمان کو ایسی حرکتیں کرنی نہیں چاہیے. پنچات نہیں کر, پنچات بہت کرتے ہیں. مکان کتنے کا لیا, کب لیا, پانی سیوریج بجلی کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا یہاں. ارے بھائی اپنے کام کی بات کرو نا یار, یہ فالتو سوالات تو بہت سب تجربہ. گاڑی کتنے کی لی, کون سا ماڈل ہے, کیا پوچھ کے کیا کرو گے یہ بتا دے گا. تو ضرورت ہے کہ آپ کو ایسی گاڑی لینی ہے اور اس میں اس لیے سوال جواب ہیں تو انما الاعمال بالنیات. باقی فالتو سوالات کی تو بہت زیادہ ہمارے بھرمار ہوتی ہے. بیمار کو بھی بیچارے کو زیادہ بیمار کر دیتے ہوں گے, کیا ہو گیا ہے ہمارے فلاں عزیز کو بھی ہو گیا تو بڑا شفا میں بڑی دیر لگی تھی, اللہ کا جلدی جلدی صحت دے دے, ہے تو بڑا رموزی مرض. آپ اس کو بیچارے کو مزید آپ نے گھبرا دیا, ڈرا دیا, پتہ نہیں کیا کیا, یہ دوا وہ دوا, ڈاکٹر کون سا, یہ ڈاکٹر اچھا ہے وہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. زخمی تو کتنے ٹانکے لگے, کتنے ڈرپ اب تک لگ چکے آپ کو, اتنے ڈرپ لگ گئے, انجیکشن کتنے انجیکشن لگے, کیا کیا سوالات کرتے ہوں گے لوگ. وہ ذرا تجربہ مجھے بھی, یہ لوگ طرح طرح کا پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں, فالتو باتیں کرتے ہوتے ہیں. انتقال ہو گیا تو کیا ہو گیا, کیا ہوا تھا, جیسے انتقال ہو گیا کیا ہوا تھا, ارے وہ انتقال ہو گیا ابھی سالے سواب کرو یار, تعزیت صبر کرنا ہمت رکھنا یہ باتیں کرنی, کیا ہو گیا تھا اور کیوں ہو گیا تھا وغیرہ کی, مطلب بیکار اپنی فضول باتیں بلا ضرورت نہ کی جائے. ہمارے یہی ہوتا ہے مطلب بدقسمتی سے, وہ بیچارہ جواب دے دے کر جس کے یہاں میت ہوتی وہ تنگ آ جاتا ہوا جواب دے دے کر, کیا کیا مطلب جواب دے اور کس کس کو جواب دے. سوالات ایسے ہی ہوتے ہیں بس, دم نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بعد نماز عصر سے غروب آفتاب تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے ہوئے, یہ صرف بیٹھ کر بے شمار بار یہ اسماء مبارکہ یہ اللہ پاک کے نام پڑھتے رہیے, اول و آخر اور درمیان میں درود شریف بھی پڑھ لیجئے, انشاءاللہ الکریم ہر کام بنے گا, کاروبار چمکے, قرض ادا ہوگا, اچھی نوکری ملے گی, افسر یا مالک مہربان ہوگا, خاندانی جھگڑے ختم ہوں گے, پرانے بگڑے ہوئے کام سمر جائیں گے, وسوسے اور شکوک و شبہات ختم ہوں گے, بے اولادی کا مسئلہ حل ہوگا, قیدی کو رہائی ملے گی, عبادت میں دل لگے گا, ویزے کا مسئلہ حل ہوگا, ساس بہو کے جھگڑے ختم ہوں گے اور طلاق کا خطرہ ٹل جائے گا, میاں بیوی کی ناراضی ختم ہو جائے گی, ہر بیماری ختم ہو جائے گی, شک وسوسے اور ذہنی پریشانی دور ہو جائے گی. مراد پوری ہونے تک اس عمل کو روزانہ کیجیے, انشاءاللہ الکریم جلد بہتری آئے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام غلام یاسین ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح نماز دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے, تو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو ایئر فون کان میں لگائے ہوئے ہوں اور وہ سن کر نماز پڑھے تو اس طرح نماز پڑھنا جائز ہے؟
نہیں, نہ دیکھ کر نماز سے مراد وہی ہے کہ جیسے قرآن کریم دیکھ کر پڑھا, جو کوئی نماز میں پڑھنا ہے وہ لکھا ہوا دیکھ کر پڑھے تو اس طرح نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور اسی طرح ایئر فون لگا کر بھی وہ بولتا رہے, آپ سنتے رہیں بولتے رہیں تو اس طرح بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, اس کو یاد کرنا ہوگا. نوٹوں کی گنتی یاد ہو گئی, اردو بولنا بھی آ ہی گیا, انگریزی لوگ سیکھتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ نماز خود بخود آ جائے یہ تو نہیں ہو سکے گا, تو سیکھنا پڑے گا. بعض بولتے ہیں ہم تو گجراتی پڑھے ہوئے ہیں, ہندی پڑھے ہوئے ہیں, انگلش پڑھے ہوئے ہیں, ہم قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے, تو ہم فلاں زبان میں پڑھے, وہ نہیں آتا پڑھنا, پڑھنا نہیں آتا تو وہ بھی تو نہیں آتا تھا, وہ سیکھا تو قرآن ہی رہ گیا ہے کہ اس کو نہیں سیکھنا, اس کو بھی سیکھنا ہوگا. تو یہ کہ گجراتی یا ہندی انگلش میں قرآن شریف کی آیتیں لکھنا یہ گناہ کا کام ہے, اس کو تحریف کہا گیا, تحریف قرآن کریم کی تحریف, کیونکہ وہ اللہ پاک نے جس طرح قرآن کو نازل فرمایا ہے, جبریل امین نے جس طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس طرح یہ ادا ہوا ہے تو اسی طرح پڑھنا ہے. اس کو منزل من اللہ کہتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جس طرح یہ نازل ہوا ہے اترا ہے، اسی طرح میں پڑھنا ہے. ایک زیر زبر حرف کی بھی ہم فرق نہیں کر سکتے. اب کیوں نہیں پڑھ سکتے بھائی گجراتی میں یا انگریزی میں؟ تو اس میں مسئلہ یہ کہ ان میں وہ حروف بھی نہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان میں وہ حروف نہیں جو قرآن کریم میں، سب حروف کا نعم البدل نہیں ہے. جیسے تا تے تا ہے نا، تا انگلش میں کہا ہے، انگلش میں ٹی ہے. اسی طرح دال بھی نہیں ہے ڈی، تو یوں تو قرآن کے بالکل معنی ہی بدل جائیں گے، ڈی میں پڑے گا. یہ انگلش بولنے والے محمد کو محمد بولتے ہیں، معاذ اللہ محمد نہیں ہے، محمد ہے، دال ہے. اور یہ تو قرآنی لفظ بھی ہے، قرآن کریم میں غالباً 4 مرتبہ لفظ محمد آیا ہے، ہے نا، 4 مرتبہ. تو یوں مطلب یہ کہ تبدیل. اس طرح گجراتی کا بھی یہی حال ہے، گجراتی میں بھی حروف نہیں ہے. اچھا آپ باپ بولو کہ وہ آیت کہ جس میں یہ حروف نہ آتے ہوں کیا وہ عربی وہ گجراتی بھی لکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، نہیں لکھ سکتے، مدات نہیں ہے اور بہت کچھ نہیں ہے، کا غنہ اخفا وغیرہ. خیر یہ تو تجوید کے قواعد ہیں، تو شریعت نے منع کیا ہے کہ جو حروف نازل جس طرح مطلب یہ کہ قرآن نازل ہوا اسی طرح پڑھنا ہے، اور یہ عربی میں ہی ہے اور اس کو عربی ہی میں لکھنا ضروری ہے، غیر عربی میں نہیں لکھ سکتے، یہ شریعت کا حکم ہے. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوال میرا یہ تھا کہ میں اگر زکوٰۃ نکالتا ہوں اور میرے پاس جو اسٹاف کے بندے ہوتے ہیں یا کوئی سید زیادہ ہوتے ہیں یا ان کو میں زکوٰۃ کے پیسے سے، کیا ہم اس کو عمرے پہ بھیج سکتے ہیں یا ہمارے پاس جو اسٹاف کام کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ پہ ہم کو عمرے کا پورا پیکیج دے سکتے ہیں؟ تھوڑا سا یہ اس کی رہنمائی فرمائیے.
سادات کرام کو تو زکوٰۃ ویسے دے نہیں سکتا کہ مالک بھی نہیں بنا سکتا اس کو کہ یہ زکوٰۃ، زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے. عمرے کی شرط پر کہ بھائی زکوٰۃ کے پیسے سے تم کو عمرہ کرنا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو مالک کر دیا اتنی رقم کا اور وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس نے ساری رقم اپنے قبضے میں لے لی، اب وہ اس کی ہو گئی نا، اب آپ مشورہ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس سے عمرہ کر لو نا، میرا مشورہ ہے، مانے نہ مانے اس کی مرضی. کیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکی زکوٰۃ ادا ہو چکی، مشروط نہیں دے سکتے. بہار شریف نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی کو زکوٰۃ کا کھانا دیا، کھانا بھی دے سکتے ہیں، کھانا دیا اور کہا کہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، دے دیا، اب وہ کھائے لے جائے کسی کو کھلا دے بیچ ڈالے جو بھی اس کی، اب اس کا ہو گیا، اس کو مالک بنانا شرط ہوتا ہے زکوٰۃ میں، مل کے شخصی یہ ضروری ہے، اس فرد کو اس کا آنر بنانا ہوگا، مالک بنانا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد جمال رضا ہے اور میرا گولڈ کا کام ہے، اور امیر علیہ سنت سے میرا یہ سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ ہم جو ادا کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہم پورے سال کی اپنے ورکر کو جیسے سیلری دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم ماہانہ کے حساب سے ہم ادا کر دیتے ہیں، پھر جب پورے سال کا ہم حساب کرتے ہیں زکوٰۃ کا تو اس کے اندر ہمارے ایکسٹرا پیسے نکل جاتے ہیں، جیسے سال کے ہمارے بالفرض ایک رقم بنتی ہے تو ہماری اس سے زائد نکل جاتی ہے، تو کیا وہ رقم اگلے سال کی زکوٰۃ میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر.
زکوٰۃ تو ہو جائے گی اس طرح، اور اب یہ کہ آئندہ سال میں بھی کاؤنٹ کر سکتا ہے، یہ ایڈوانس میں نکل گئی اور یہ ایڈوانس میں ہی نکلنی چاہیے زکوٰۃ، بہتر یہی ہے. بزرگوں کا طریقہ بھی یہ ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن بھی ہمارا اوپر چلا جائے، اس سے پہلے ادا ہو جائے زکوٰۃ. اب یہ اس میں یہ ہے کہ اگر جس کی پوری ادا نہیں ہوئی زکوٰۃ، منتھلی نکالتا رہا ہو مگر پوری ادا نہیں ہوئی، تو اب یہ یکمشت جو بھی حساب لگا کر جو کمی ہے زکوٰۃ میں تو وہ ساری پوری اب تو ون شاٹ کرنی ہوگی، کہ اب وہ مہینے اور ہفتے ہفتے نہیں، کیونکہ زکوٰۃ اب اس پر فرض ہو چکی، اور اب بلا وجہ تاخیر جو ہے یہ گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. بھائی تھوڑا جلدی چلیں، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، آج ویسے بھی ہمیں کچھ دیر ہو گئی.
بہت آہستہ چل رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟
شوگر کی دوا لے رہا ہوں، اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔
شوگر کی دوائی؟
جی۔ چائے پی کے لگ رہی ہے۔ چھوٹے چینی لے کے آنا، شاید چینی ڈالنا بھول گئے۔
نماز کے لیے آتے ہوئے وقت کم تھا، ایک منٹ کے لیے رکیں۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ پاک آپ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ میں اپنے دوست کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے آپ سے میرا سوال ہے، نہ صرف بڑی عمر کے افراد بلکہ آج کل نوجوانوں اور بچوں میں بھی شوگر کا مرض عام ہے، جس کی وجہ سے معمول کے کام میں مشکل پیش آتی ہے۔ نوجوان ایسے کیا کام کرتے رہیں جس سے اللہ کی عطا کردہ نعمت صحت کی شوگر سے حفاظت کرنے میں کامیابی مل سکے؟ بزرگ حضرات کے لیے خصوصی رہنمائی فرما دیجیے۔
ماشاء
اللہ، اسے ڈھائی چمچ کا تو پوچھا ہی نہیں
جی،
اتنے ڈھائی چمچ کا تو پوچھا نہیں حضرت نے،
تو یہ تو ہمارے لیے چھوڑا ہوگا۔
اچھا،
یہ کھاکا دکھا کھاکا ہے، تو اب اس میں یہ کہ سو دوا کی ایک دوا پرہیز ہے، پرہیز کرتے رہیں گے تو گزارا ہوتا رہے گا۔ میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا تو جوانی سے پرہیز کرو، لیکن کیا جوان کیا بوڑھا۔ اب یہ بھی شوگر، وائٹ شوگر، وہ بھی جس کو سویٹ پوائزن، میٹھا زہر کہہ دیں تو چلے، مطلب تو یہ اتنا خطرناک ہے وائٹ شوگر۔ ہم لوگ اپنے طور پر، ہمارے یہاں وائٹ شوگر کا استعمال ہمارے یہاں نہیں ہے، اپنے جہاں تک میرا بس چلتا ہے ہم لوگ چائے بھی پیتے ہیں تو گڑ کی، وہ بھی تھوڑا کم مقدار میں، تو گڑ کا اتنا وہ نہیں ہوتا مسئلہ۔ لیکن شوگر کا جو مریض ہے اس کے لیے گڑ تو گڑ، وہ شہد بھی نقصان کرتا ہے۔ ایک شہد آتا ہے غالباً بیری کا شہد، بیری کے شہد میں مٹھاس کم ہوتی ہے، شوگر کم ہوتا ہے اس میں، بتاتے ہیں یہ حکیموں کا مطلب کہنا ہے، اس میں شوگر کم ہوتی ہے۔ اور مگر ہو بیری کا یہاں تو خالص لا کر دے گا کون ہمیں بیری کا شہد، جو بولو اس کا شہد ہوگا۔ آپ بیری کا بولو کہ بیری کا، یہ نیم کا ہے تو نیم کا ہی تو ہے، تو یہاں تو دھوکا بہت چلتا ہے نا، تو اتنا کسی کے باتوں میں آ کر آپ بیری کا چڑھا مت لینا۔ مگر یہ کہ جس ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں اس سے بھی مشورہ کر لینا، یہ بیری کا شہد کیا شوگر کا مریض استعمال کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پرہیزی سب کو کرنی ہے، ایک تو بد پرہیزی سے، زیادہ کھانے سے بھی شوگر ہوتا ہے، ڈٹ کے کھاتے ہیں نا، کیونکہ ہر چیز میں عام طور پہ شوگر ہوتا ہے، شوگر ایک غذائی مرض ہے، غذا یہ کھانے کے ذریعے، چاول اس میں شوگر، کنک، گیہوں، گندم کی روٹی جو کھاتے ہیں، تندوری روٹی کھاتے ہیں، اس میں شوگر۔ ایک ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ گیہوں کی روٹی جو ہے اس میں 60% شوگر ہوتا ہے، تو اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اب کیا کھائے آدمی۔ چاول کو تو کھانے کا طریقہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے پانی میں اس کو ابالیں، یہاں تک کہ یہ ابل جائے۔ اب جو پانی بچا اس میں، میں نے کیونکہ میرے سامنے ابھی ابلا نہیں ہے، مجھے موقع نہیں ملا کہ اس کو مطلب میں ٹرائی کروں، ڈاکٹر کا کہنا کہ اس میں مٹھاس آ جاتی ہے، اور میں نے چکھا ہے میٹھا ہوتا ہے پانی، کچھ نہ کچھ اس میں مٹھاس ہوتی ہے، یہ شوگر کی مٹھاس نکال لیتا ہے۔ تو یہ چاول جو شوگر نہیں بڑھائے گا، یہ کھا سکتا ہے شوگر کا مریض ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق، ڈاکٹر وہ ہے مطلب وہ چالو ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ان کا کہنا ہے, اوروں کی بھی ذریعے معلومات ہوئی ہے. تاہم میں اب بھی مشورہ دوں گا کہ آپ جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں کسی اگر شوگر کا, ان سے بھی مشورہ کر لیجئے گا, یہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. اچھا پھر یہ کہ ایک تو یہ ان چیزوں سے ہوتا ہے شوگر, اچھا اور میٹھی ڈش چائے, چائے میں وہی کہ جس کو شوگر زیادہ ہو نا پھر اس کو پھیکی پینی پڑتی ہے بغیر مٹھاس کے, چائے یہ تھوڑا کرنا پڑے گا, ورنہ تھوڑی تھوڑی بھی تو وہ ظاہر ہے کہ دوا کتنی ہوتی ہے, زہر کتنا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہی تو ہوتا ہے جو نقصان کر دیتا ہے نا, دوا فائدہ پہنچاتی ہے, اتنی سی ٹیبلٹ تو ہوتی ہے. تو یوں مطلب یعنی کہ احتیاط کرنی ہے, وائٹ شوگر سے بھی بچنا ہے, دیگر میٹھی چیزوں سے بھی بچنا ہے. اب شوگر اس طرح کے آ رہے ہیں کہ جس میں مطلب یہ شوگر کا مریض کھا سکتا ہے, لیکن معلومات اس طرح کی بھی ہے کہ یہ شوگر کرتے نقصان ہے, سائڈ افیکٹ ان کے ہوتے ہیں. چائے کی گولی بھی آتی ہے, میں نام نہیں لیتا, پتہ نہیں وہ کومن نام ہے یا کمپنی کا نام ہے, کمپنی کا نام ہو تو پریشانی ہوتی ہے نا بولنے میں. تو تاہم چائے میں کئی کمپنیاں بناتی ہوں گی تو وہ چائے میں ڈال کے تو چائے تھوڑی میٹھی ہو جائے گی, کام چل جائے گا, پتہ چلا اس کا برین پر اٹیک کرتی ہے, دماغ پر نقصان کرتی ہے, واللہ اعلم. تو اس طرح کی نہ کی جائے ترکیب. چائے پھیکی زیادہ شوگر ہے, جس کو کم ہے تو وہ شوگر تو تندرست آدمی میں تو اس کی فیور میں نہیں ہوں. میٹھی ڈشیں ٹھیک ٹھاک گھر میں بناتے ہوں گے اور اس میں اللہ کے بندے شوگر زیادہ ڈالتے ہیں, یہ بھی نہیں کہ چلو نارمل شوگر ڈالیں. میں نے نوٹ کیا کئی لوگ میں میٹھے میں میٹھا اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ مت پوچھو بات. تو کم از کم اتنا تو کرے یار کہ آپ چار چمچ ڈالتے ہیں ایک پیالے میں, دو ہی کر دیں اس کو, ایک کر دیں. ایک استعمی بھائی بہت میٹھا پیتے تھے, پیالہ چائے کا لیتے ڈبل شوگر. ہاں میں نے بولا یار کیا کرتے ہو, شوگر ہو جائے گا تو کیا کرو گے. پھر بہرحال ان کو شوگر صحیح کا ہو گیا تھا. ایک استعمی بھائی ہوتے تھے وہ کھانے میں اس کو کھانے کے دسترخوان پر, میں کولا کا نام نہیں لوں گا تو پھر کمپنی کیس کر سکتی ہے, تو کولا ڈرنکس کی پوری بوتل وہ رکھتے تھے کھانے میں, پانی کی جگہ وہ کولا پیتے تھے, اب بھی پیتے ہوں گے سمجھے. تو ایسے لپیٹ میں آئے بیچارے شوگر کے, بس مت پوچھو بس ساری کولا ہی نکل گئی اس کی. تو یہ مطلب بے احتیاطی یار کچھ نہیں ہوتا, یار کچھ نہیں ہوتا سمجھے. تو یہ تو جن کو ہوتا ہے تو پھر بیچارے آزمائش پہ آ جاتے ہیں, اللہ سب پر رحم کرے. تو یوں مطلب کوشش کرنی ہے کہ کھانے پینے میں احتیاطیں کرنی ہیں, اور ٹینشن ٹینشن سے بھی شوگر ہائی ہوتا ہے. میرا شوگر نارمل ہو گیا سمجھے, بالکل نارمل ہو گیا تھا الحمدللہ بہترین. پھر میرا شوگر بیچ میں تھوڑا جمپ کیا, یار میں کھانے پینے میں اتنی احتیاطیں کرتا ہوں سمجھے, تو وہ اندازہ ہو گیا تھا مجھے, بول دیا میں نے کہا یار ایک آیا تھا ٹینشن, تو میں نے کہا یار یہ وجہ لگتی ہے مجھے, اس کی وجہ سے مجھے ٹینشن کی وجہ سے اس نے جمپ کیا ہے, ورنہ کھانا پینا تو میرا بولا بھی اس کو جو مجھے دیکھتا ہے کھلاتا پلاتا ہے خود لا کے تو دیکھ رہا کہ واقعی یہ بڑی کیسے, تو وہ ٹینشن. پھر ڈاکٹر سے بات کی ہم نے تو اس نے بھی یوں کہا یار یہ دماغ میں تم کوئی کچھ لیتے ہوں گے تو یہ تمہارا جمپ کرتی ہے کیا. تو اس طرح بھی مطلب ٹینشن سے بھی شوگر جمپ کرتی ہے, خاص کر جس کو پہلے سے ہوتی ہے نا, بھلے ہی نارمل ہو گئی ٹینشن کی وجہ سے شوگر بھی جمپ کرتی ہے اور بیماریاں بھی بازو کا اٹیک کر دیتی ہیں. ٹینشن بھی خود ایک بہت بڑی بیماری ہے یوں سمجھ لو, یہ آ جاتا ہے اس سے آدمی کو بولو نا یار ٹینشن زیادہ نہیں لینا, یہ بھی ٹینشن بڑھانے والی بات ہے. ہمدردی کریں گے تو ٹینشن زیادہ ہوگا, یاد نہ دلایا جائے اس کو.
ایک بولے کیا اگر کوئی ٹینشن والا آدمی آ جاوے اور ہم کو بولے گا ارے بھائی یار یقین مان بہت ٹینشن ہو گیا ہے ابھی, تو کیا بولے ہونے دے
اس کو بولے گا نہیں نہیں ٹینشن مت لو آپ یار, تو پھر یہ بولے ہاں میں ٹینشن کھا لیتا ہوں یار. اب ٹینشن لیا نہیں جاتا, ٹینشن آ جاتا ہے, بندہ کیا کرے.
اور جب تک وہ مسئلہ باقی رہتا ہے اس کو, اس سے اسے خلاصی بہت مشکل ہو جاتی ہے.
خلاصی مشکل باقی یار, مسئلہ جب تک باقی رہتا ہے. یو آر رائٹ,
تو بار بار گھوم گھوم کر اس کو وہ مسئلہ اس کے ذہن میں
یا سوچ سوچ کے سوچنا بھی اس کا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھے, مشغول رکھے. دیکھیے الحمدللہ کوشش پرہیزی کی میری تو ہوتی ہے, میں نے ابھی بھی شاید قہوہ پی بھی لیا ہے, ایک قہوہ بھی بنتا ہے ہمارا, شوگر اس سے بھی کٹتی ہے. اب بڑھاپا بھی ہے نا, اب میں جد و جہد جاری ہے سمجھے. اللہ پاک کی رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ پاک دین کی خدمت لیتا رہے بس آخری سانس تک, اور کل میں ایمان کے ساتھ محبوب کے جلووں میں مسکراتے ہوئے مرنے کی خواہش ہے. ہاں مسکراتے ہوئے انشاءاللہ, کاش کرم ہو جائے کہ میں مسکراتا ہو جاؤں دنیا سے, ہو آویلا کرتے ہوئے نہیں, خوشی خوشی اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں میری روح پرواز کر جائے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا. ایک شخص نے دیکھ کر عرض کی, صاحبزادے آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوار بھی تو کیسا اچھا ہے, سبحان اللہ. پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سالگرہ پر خوش ہونا چاہیے, پیارے باپا جان مجھے گفٹ میں اپنے ساتھ مدینے لے جائیں, کہہ دو مرشد چل مدینہ, میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ, کب آئے گی میری باری.
اب سوال ان کا یہ ہے کہ سالگرہ منانا اس پہ خوشی, تو خوشی ابھی آپ ہی بتائیں گے, اب خوشی ہو رہی ہے, ہو رہی ہے نا, نہیں تو ہو رہی ہے نا, خوشی تو ظاہر ہے, مسکراہٹ آ رہی ہے, اور ابھی تک آپ جاگی ہیں اس خوشی میں, 12:15 بجے, تو ماشاء اللہ, تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. تو سالگرہ میں خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو اگر حساس طبیعت ہو تو بندہ سوچے کہ یہ سالگرہ ایک سال کو گانٹھ لگ گئی, میں پہلے اتنے برس کا تھا اب اتنے برس کا ہو گیا, تو میرے اتنے سال میری زندگی سے مائنس ہو گئے. تو جب کوئی چیز چھن جائے اور اپنے سے لے لی جائے تو خوشی ہو یا غم, تو خوشی اپنے لیے سالگرہ پر کرنا یہ کہیں غفلت کی علامت تو نہیں, اور اس پر غم کرنا یہ سوچ کر کہ ہائے میری زندگی کے اتنے سال میرے مائنس ہو گئے, میں تو اتنے سال کا ہو گیا, یہ ایک مطلب نقطہ ہے, فہم بس سمجھو اور غور کرو. اللہ پاک ان کو باپ العالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں سید ایاز اتاری کراچی کا رہائشی ہوں. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی سگا بھائی اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو اس کی کپڑے, امامہ شریف اور اس کی دینی کتابیں, اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ, کیا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟
اب یہ تو ایک ہی بھائی ہے اگر اس کا اور اقرب ہے یہ, لیکن اب اور کوئی سا وارث اس کا ہے نہیں, تو جا رہا کہ اب وہ آٹومیٹک وارث ہے, سارا مال اس کو ملے گا, جبکہ اور کوئی بھی ایسا رشتہ دار نہ ہو جو ترکے میں جس کو ترکہ ملے تو وہ استعمال کر سکتا ہے, ورنہ یہ کہ جو اس کے دوسرے بھی ہیں اقربا جن کو ترکہ دیا جائے گا, تو وہ اگر وہ سارے بالغ ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم استعمال کرو تو استعمال کر سکتا ہے, ورنہ نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الجبار ہیں ظفر وال سے ان کا سوال موصول ہوا ہے. کوئی شخص اگر 4 رکعت نماز فرض یا نفل کی نیت کرے اور 2 رکعت پڑھ کے باقی 2 بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے تو ایسا کرنا کیسا ہے, کیا نماز ہو جائے گی؟
4 رکعت فرض کی نیت باندھی اس نے, اب یہ کہ 2 رکعت بیٹھ کر وہ اس میں نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اس میں فرض میں ہر رکعت کا قیام جو ہے نا وہ بھی فرض ہے, تو اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے جبکہ یہ قیام پر قادر ہے, تو یہ کہ یہ صورت ہے اور خامہ کا سستی کی وجہ سے یا تھک گیا ہوں کر کے وہ بیٹھ کے, تو اس کی پھر نماز نہیں ہوگی. اگر نفل ہیں چار رکعت تو پہلے قعدہ کر کے وہ اب بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں بیٹھے بیٹھے دو رکعتوں کے حرج نہیں ہے. اس کے چاروں بھی بیٹھے بیٹھے پڑھتا تھا تب بھی حرج نہیں تھی, نفل میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا بھی ثواب دو رکعت جو آخری میں پڑھیں گے بیٹھ کر وہ, تو یہ بھی ثواب میں کمی آ جائے گی, آدھا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے عبد الماجد سوال کر رہے ہیں کہ جب صلو علی الحبیب بولا جاتا ہے تو امیر اہل سنت درود شریف پڑھنے کے بعد سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں؟
سینے پہ ہاتھ مارتا ہوں.
ہاتھ رکھتے ہیں.
اچھا اچھا. یہ سل وہ ترک کے عاشقان رسول جو ہیں وہاں, یہ مجھے جب پتا چلا نا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں تعظیمن, چومنے کا تو پتہ نہیں چلا تھا, بس یہ کہ یوں کرتے ہیں ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کر درشی پڑھتے ہیں احترامن تعظیمن. مجھے یہ پسند آئی ادا, تو میں نے کہا رب نے بھی کریں تو میری بھی ہے کوشش ہوتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا, ہر بار نہیں ہوتا, کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ یوں کروں. ہاتھ دل پہ رکھ کر, سینے پر نہیں تو دل پہ رکھتے ہیں وہ لوگ, نہ دل کی جگہ پر یوں کر کے. مرد بھی کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں وہاں, ہو سکتا ہر فرد نہ بھی کرتا ہو لیکن یہ کرتے ہیں, یہ اس طرح اور درشی پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا اپنا تو انگوٹھے چومنے, میں اپنے دل میں سوچا انگوٹھے چومنے تو انگوٹھے چومنے بھی مستحب ہیں اور آپ سب کو چومنا بھی چاہیے, اللہ کرے آپ چومتے ہوں, نہیں چومتے تو جھوم جھوم کر چوما کریں, نام مصطفیٰ کا چوما کریں صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ نہیں کہتا یوں بھی کریں, پھر یہ بولتا نہیں, آپ کی مرضی ہے. یہ میرے مجھے پسند آیا ترکوں کا یہ انداز, تو میں نے اپنا لیا. یہ آیت مبارکہ ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو, تو یہ قیامت تک نبی کی تعظیم و توقیر کے جو بھی طریقے رائج ہوں گے جاری ہوں گے جبکہ وہ ہوں شریعت کے مطابق, تو وہ اس آیت مبارکہ کے تحت داخل ہیں. تو دل پر ہاتھ رکھنے میں کوئی شریعت کا خون تو نہیں رہا, اب کوئی خامہ کا اٹھ, کیونکہ وہ بعض لوگ ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جن پہ کوئی ان کو پکڑے تو پکڑ سکتا ہے, پکڑے بھی جاتے ہیں, وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں سمجھے, لیکن وہ تعظیم مصطفیٰ, تعظیم انبیاء, تعظیم صحابہ والے بیت, تعظیم اولیاء کی جب بات آتی ہے نا تو پتہ نہیں کیوں وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ورنہ بہت بہت سی ایسی چیزیں جو وہ خود کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ پاک ہم کو بس وہ تعظیم مصطفیٰ میں ایسا مست بنا دے کہ بس. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یعنی جب غلام کی یہ شان ہے تو اس کے آقا کی شان کیسی ہوگی, دیدار یوں مطلب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
The sunnah and the commands of Allah, the sunnah and the commands of Allah, here it is madani muzakira, the sunnah and the commands of Allah, here it is madani muzakira.